और खलील साहब तो पहले भी आ गए थे। और कौन है नया? आप मुजफ्फर साहब? हाँ, नजला ठीक हो गया? ये थे जिनका जिक्र किया था कल मैंने क्लास में। देखो बिल्कुल खुश्क नाक है माशाल्लाह। कितने साल से था? 2 साल से? ठीक है। मैंने 2-3 कह दिया था गलती से। ये पहली डोज के साथ ही ठीक हो गया। बैठ। और एक अजीब लतीफ़ और बताया इन्होंने कि वही नुस्खा जो मैं इनको भी दिए हुए हैं ना, मैं हसब हालात उसमें थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। तो उन्होंने मेरे 3 दवाइयों वाले नुस्खे को बना के इनको दे दिया, और मैंने जब इनको लिखी उसमें से 1 दवाई निकाल दी, 2 होती वो जो उनका नुस्खा था उससे एग्रवेशन बड़ी सख्त हुई। और दोबारा जब ये मेरे वाले लेने गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो ये जो 3 वाला ये लो। तो कहते मैं अड़ गया, मैंने कहा सवाल ही नहीं। वो जो 2 वाला था वो कहते हैं खाते ही खुदा के फल से एकदम ठीक हो गया। और आपने कल बड़ी ज़बरदस्त दावत की हुई थी एक अपने घर हैं, तारीखी। कितनी बेटियां आपकी माशाल्लाह? 6 ने 2-2 खाने पकाए हुए थे। सब रिपोर्टें मिल रही हैं। और बहुत अच्छे हर एक ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए थे। मुझे किसका पता चल जाता है? एक तो ये कि कल जो मैंने देखा इतने खाने कहाँ से आ गए एकदम, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आपने यहाँ भी भेजे थे नमूने। दूसरे ना भी आते तो मुझे दवाइयों देने से पता चल जाता है। दवाइयाँ देनी पड़ती। क्या बात है आज। आशा तूने भी हिस्सा लिया था माशा। क्या बनाया था?
मैंने करेले गोश्त और
हाँ एक नई स्टार की चीज बनाई थी इसने। करेले गोश्त के अंदर वो तले हुए करेले कीमे भरे होते हैं ना, वो भी डाले हुए थे बीच में। हाँ हाँ, कीमो वाले करेले करेले गोश्त में भी डाले हुए थे। ये पहली दफा देखा मैंने इस किस्म का खाना। अच्छा आप ठीक हैं? आप अल्लाह के फल से हैं माशाल्लाह। काफी दुकान भी पुराना करो, दर्द ना हो तो फिर ठीक है। दुकान वास्ते आने को नुस्खा ले लेना मुजफ्फर साहब को। अच्छा शुरू करें फिर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال يا عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه وذهب الله وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آیت 111 ہے نا. نشان کہیں اور لگا ہوا ہے, آیت پیچھے ہے. جب عیسیٰ ابن مریم نے اس کہا, یا اس لفظ سے جب شروع ہوتا ہے جب کہا, تو اس میں ایک بات حذف ہوتی ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو, اس کو پیش نظر رکھو. تو وہ جو پہلا جملہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن مفہوم میں داخل ہے ہمیشہ. جب یہ واقعہ ہوا, جب یہ واقعہ ہوا, وہ بھی ایک قابل ذکر بات تھی. تو مختلف معنی پہنائے جا سکتے ہیں جو سارے اس مضمون کے مطابق ہی ہوں گے. یاد کرو یا قابل ذکر تھا وہ وقت, خاص اہمیت کا وہ وقت تھا, یاد رکھنے کے لائق ہے, یہ سارے مضامین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں لیکن ظاہر الفاظ میں بیان نہیں ہوتے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسی ابن مریم یاد کر میری نعمت کو. ایک دوسری بات قابل ذکر یہ ہے جو ترجمے میں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب اذا ماضی سے پہلے آئے تو ماضی کو مستقبل میں بدل دیتا ہے. اذا قالا جب اللہ کہے گا, اور یا جب کہتا ہے, یعنی یہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جب یقینی مستقبل بیان کرنا ہو, ایسا جس کی قطعیت میں کوئی ذرہ بھی شک نہ ہو, تو اس میں اذا کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر ماضی ہی میں بیان ہوتا ہے. بس یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ آئندہ مستقبل کی بات ہے, جب خدا یہ کہے گا. ورنہ جب نعمتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا. یا تو ہجرت کے بعد نعمتوں کو یاد کروایا گیا ہے, وہ دور جو پہلا دور خطروں کا تھا اس میں سے پک گزار کے لے گیا اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ, یا پھر قیامت کے دن کی بات ہے. آگے پھر قیامت ہی کا مضمون آنے والا ہے بعد میں. بس اس کے لفظ میں ماضی ہے, ماضی ترجمہ درست ہے, لیکن قیامت کی خبروں میں یا بہت یقینی خبروں میں اذا کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کا لفظ استعمال فرماتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جیسے ماضی قطعی ہے اس طرح یہ مستقبل بھی قطعی ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا میری اس نعمت کو اپنے اوپر جو تجھ پر میں نے کی یاد کر وعلی والدتک اور اپنی والدہ کے اوپر تیری والدہ پر جو میں نے نعمت فرمائی تھی اسے بھی یاد کر اذ ایدتک بروح القدس جب میں نے روح القدس سے تیری مدد کی فرمائی تھی تکلم الناس فی المہد و کہلا اب یہاں یاد کر کی بجائے پیش نظر رکھ کا معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد بھی نہیں ان کی آنکھوں کے سامنے گزری بھی نہیں والدہ کے اوپر جو گزرا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تو مراد یہ ہے یہ قابل ذکر باتیں ہیں یاد رکھنے کے لائق باتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کہ ہم نے ایسا کیا تھا اذ ایدتک بروح القدس اور جب یہ تو ایسا ہے جس میں سے وہ خود گزرے ہیں جب ہم نے روح القدس سے تیری مدد فرمائی تکلم الناس تو لوگوں سے کلام کرتا تھا فی المہد و کہلا پنگھوڑے کے زمانے میں بھی اور ادھیڑ عمر کے دور میں بھی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور جب ہم نے تجھے کتاب سکھائی وَالْحِکْمَتَ اور حکمت بھی وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ اور تورات بھی اور انجیل بھی وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ اور جب تو تخلیق کرتا تھا مٹی سے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ پرندوں کی تخلیق کے انداز پرندوں کی شکل کی طریق پر پرندوں کی جو حیت ہے اس طریق پر یا اس جیسی چیزیں تخلیق کرتا تھا بے اذنی میرے حکم سے فَتَنْفُخُ فِيهَا بس ان میں تو پھونکتا تھا فَتُكُونُ تَیْرًا بِإِذْنِی تو وہ میرے حکم سے پرندے ہو جایا کرتے تھے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی اور تو پیدائشی اندھوں کو اور برس والے مریضوں کو شفا دے دیا کرتا تھا تندرست کر دیتا تھا بِإِذْنِی میرے اذن کے ساتھ وَإِذْ تخرج الموتا بے اذنی جبکہ تو مردوں کو نکالتا تھا میرے اذن کے ساتھ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تجھ سے روک دیے كَفَفْتُ بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا مراد یہ ہے ان کے ہاتھ تجھ سے روک دیے ان کے شر سے تجھے بچا لیا اِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب تو ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آیا فقال الذین کفروا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا منہم ان میں سے الذین کفروا منہم جن وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلے کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی فرمائی ان آمنوا بی و برسولی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہام ہوا نوحی الیہم نہیں پورا ینسو کو رجال نوحی الیہم سما آئے پہلے ینسرو کو پہلے آتا ہے کہ تیری ایسے لوگ مدد کریں گے نصرت فرمائیں گے جن پر ہم آسمان سے وہی نازل کریں گے کہ ایسا کرو تو حضرت مسیح علیہ السلام سے جو مشابہت ہے اس آیت میں اس کی بنیاد ہے کہ حواریوں پر بھی اللہ نے وہی فرمائی تھی کہ مسیح کی مدد کرو اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کثرت سے لوگوں کو وہی کے ذریعے مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا ترجمہ آگے بڑھانے سے پہلے کچھ قابل توجہ باتیں پہلے ہیں وہ بیان کرنی ضروری ہیں تکلم الناس فی المہد و کہلا تو لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی کلام کرتا تھا اور بڑی عمر میں بھی بچے پنگھوڑوں میں باتیں کر لیا کرتے ہیں دو دو سال ڈھائی ڈھائی سال تک بعض پنگھوڑوں میں کھیلتے ہیں بعض دفعہ جو پینز ہیں ان کے گھر وہ بھی پنکھڑے کی قسم کی چیز ہے. لیکن یہاں بات سے مراد ہے ایسی عقل کی باتیں, ایسی اجنبی باتیں جو عام طور پر اس عمر میں بچے نہیں کیا کرتے. اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے, دوسری جگہ ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رویا میں آپ کو بار بار اپنا مقام دکھایا گیا تھا جو سمجھ میں آتا نہیں تھا, مگر بچوں کی طرح بیان کیا کرتے تھے. اور حضرت مریم نے محسوس کیا, اور چونکہ بچے کی زبان سے سن کر انسان زیادہ یقین کرتا ہے کیونکہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹی بات بنا ہی نہیں سکتا, اس لیے خود بتانے کی بجائے کہ میرے بچے کو خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے, کہا کرتے تھے اس سے پوچھو. تو یہ وہ مراد ہے, پنگھوڑے میں کیا کلام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبشر رویا تھیں یا ایک وحی کا رنگ تھا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں سنا دیا کرتے تھے, اور حضرت مریم کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی تقویت ایمان کا مجھے بنتا تھا جو ہمدرد تھے. جو غیر تھے انہوں نے تو مذاق اڑانا تھا, قرآن سے پتہ چلتا ہے جب وہ کہتے تھے تو ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے. وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ ہے جو اصل جو مقام ہے جہاں میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں. اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تب ہم نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور تورات و انجیل بھی. یہاں کیا تورات کتاب نہیں تھی, کیا انجیل کتاب نہیں تھی؟ اس کے علاوہ کون سی کتاب تھی جو سکھائی ہے؟ یہ نقطہ ہے جو قابل غور ہے. کیوں جی شریف اشرف صاحب خود تو کوئی دس لے گیا, تجھے کوئی شرافت دکھاؤ. نہیں اچھا شرافت دے دکھا, غلطی ہو گئی. ہاں بتائیں. اشرف صاحب کے ساتھ بچپن کی چھیڑ چھاڑ آئی ہے, پرائیویٹ سیٹ ہوتے تھے حضرت صاحب کے, اس زمانے سے ہی ان سے چولیں چلتی ہیں, اس لیے گھبرائیں نا بالکل, ان کو عادت ہے, پتہ ہے ان کو. ہے ٹھیک ہے نا, اٹس ویل میننگ, اٹس آلویز ویل میننگ, ازنٹ اٹ رائٹ. اب بتائیں, کوئی اور بتائیں. عمر صاحب جگہ چھوڑ دی, کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں آج, میں وہاں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو. ہیں کتاب بھی, یہ بالکل درست ہے, کتاب میں احکام شریعت بھی ہوتے ہیں, مگر تورات میں کیا تھا؟ تورات تو ہے خالصتاً احکام شریعت پر مبنی کتاب ہے. جو جی عمر صاحب آپ کو سوجے گی ٹھیک ہے. کیا
لف و نشر مرتب کی اصطلاح ہے اس کے مطابق کتاب سے مراد تورات تھا, حکمت سے مراد انجیل.
ہاں مگر دہرایا کیوں گیا اس کو پھر اس طرح ایک اچنبے کے طور پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب تمام تورات نہیں ہے. جب حضرت مسیح علیہ السلام والسلام سے پر یہ اعتراض کیا گیا کہ کیا تم کتاب تبدیل کر رہے ہو, تو جو حوالہ تھا وہ تورات کا نہیں تھا. تورات کی جو پانچ کتابیں ہیں وہ معین ہیں, ان میں زیادہ تر تعلیمات احکامات جیسا کہ انہوں نے کہا ہے موجود ہیں, لیکن جہاں پیشگوئیاں ہیں ایسے حصے جو تورات کا حصہ نہیں دوسری کتاب کا حصہ ہیں, جس میں حضرت مسیح تک مختلف انبیاء کے صحیفے داخل ہیں. تو ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ تجھے ہم نے ساری کتاب کا علم بھی دیا اور اس کی حکمتیں بھی سکھائیں. خصوصیت سے جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے, تیری شریعت تورات تھی, اور انجیل ان خوشخبریوں سے تعلق رکھتی ہے جو تورات کی پر مبنی پیشگوئیوں کی مزید تصدیق تھی. یا تیری ذات سے تعلق رکھنے والی خوشخبریاں یا آئندہ تیرے تعلق رکھنے والوں سے متعلق خوشخبریاں, وہ سب انجیل میں ہیں. انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے. بس اس سارے مضمون میں ایک ربط ہے, ایک ترتیب ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح کسی پہلو سے بھی شرعی نبی نہیں تھے, کیونکہ کتاب کے بعد تورات کہنے کے بعد پھر انجیل جو ہے وہ اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے, کامل طور پر تابع ہے. ایک تو یہ معنی اس کے سمجھ آتے ہیں. دوسرے میرے نزدیک اس میں ایک اشارہ ہے آئندہ آنے والے مسیح کی طرف. اگر وہ مسیح ہے تو اس کو ایک زیادہ اہم حیثیت حاصل ہے مسیحیت کے مقام، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح ہوگا. اور آپ کو جس ترتیب سے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے الکتاب یعنی قرآن سکھایا گیا، اس کی حکمتیں سکھائی گئیں، پھر تورات کا علم دیا گیا، پھر انجیل کا علم دیا گیا، اور اس طرح آپ کو آئندہ زمانے کی مسیحی مقصد کے لیے مکمل کیا، آپ کی تعلیم و تربیت پوری کی. یہ معنی میں ذاتی طور پر اس میں سے نکالتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے مجھے یہ مطمئن کرتے ہیں کہ دوہرے قرآن کریم میں بعض دفعہ دوہرے معنی اوپر نیچے اکثر بلکہ چلتے ہیں، اور ایک طے ایسی ہے جو مومنوں کے لیے اطمینان کا موجب ہوتی ہے، ایک ایسی ہے جو کافروں کے سامنے بطور چیلنج کی رکھی جا سکتی ہے. تو ظاہری معنی تو وہ ہیں جو سب کے لیے مشترک، جو اندرونی معنی ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے پورے ہو چکے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے، اگر آپ کو پہلے نہ انجیل سکھائی گئی نہ تورات، پہلے الکتاب ذالک الکتاب یہ سکھائی گئی اور اس کی حکمتیں بھی، اور پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے ہیں، بنیادی تعلیم قرآن ہی کی تھی آپ کی، پھر آپ نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں تورات کا بھی کیا، انجیل کا بھی کیا، ان کے اوپر بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو عبور بخشا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہیں اسی طرح، لیکن ان معنوں میں کی ہیں جن معنوں میں یہ مقصود ہیں، ان معنوں میں نہیں کی جو ان کو پہنائے جاتے ہیں ان آیات کو. تخلق و من تین کہیت تیرے، تو پرندوں کی طرح کی حیت کی تخلیق کرتا تھا. حیت میں نے شکل، پرندوں کی شکل، پرندوں کی تخلیق کی طرز، اس پر تو تخلیق کرتا تھا میرے حکم سے. فتنفخ فیہا، پھر ان میں پھونکتا تھا. فتکون تیرم بے اذنی، تو وہ پرندے ہو جاتے تھے میرے اذن کے ساتھ. ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ یہاں ظاہری طور پر مٹی کے پرندے بنا بنا کر ان میں پھونکے مار کے اڑانا مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی پرندے بنانا ہے جو عام مٹی سے تخلیق کی جاتی ہے. اس کے مزید قرائن اس میں موجود ہیں جو ہمارے ترجمے کے حق میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو اس کی بھی دو سٹیجز میں اس کا ذکر کرتا ہے. پہلے سویتہو کی، جب میں نے ٹھیک ٹھاک کر لیا اس کو، ویسی شکل بن گئی جیسے آدم کی ہے. فنفخت فیہ من روحی، پھر نفخ روح کا ذکر فرمایا ہے، تب وہ روحانی آدم پیدا ہوتا ہے. بس وہی سٹائل ہے قرآن کریم کا، ایک آیت دوسری آیت پر روشنی ڈالتی ہے، اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. وہ تخلیق سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ پہلی دفعہ آدم کو مٹی سے مٹھیوں میں لے کے بنایا نہیں گیا تھا بت کے طور پر، بلکہ اس کو ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا گیا جہاں اس میں انسانی صلاحیتیں پوری درجہ کمال کو پہنچ گئیں اور ان میں توازن پیدا ہو گیا. سویتہو کا یہ مطلب ہے. پھر بھی کسی کو اطاعت کا حکم نہیں تھا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ہاں جب الہام اترے گا اس پر پھر وہ اس لائق ہوگا کہ اس کی پیروی کرو، پھر تمہارے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی ایسی ہی تخلیق کرتے تھے دو سٹیجز میں، کہتے تیر کرنے کے بعد فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو ان میں وہ روح پھونکتا تھا جو خدا نے ان میں پھونکی تھی. فَتُكُونُ تَيْرًا بِإِذْنِ، تب وہ تیر بنتے تھے. اس سے پہلے ایک ابتدائی تربیت کا دور ہوتا تھا، روحانی طور پر اڑنے کے لائق بھی بنتے تھے. فَتَنْفُخُ فِيهَا وَتُكُونُ تَيْرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو پیدائشی اندھوں کو بھی شفا بخشتا تھا اور ابرس کو بھی، یعنی مبروس آدمی کو بھی. یہ وہ پہلو ہیں جن میں کچھ ظاہری کا بھی امکان پیش کیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں وہ پورا ہو گیا ہو، کیونکہ مریضوں کی شفا یعنی جسمانی شفا کا تعلق بھی حضرت مسیح سے ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا بخشی گئی، اور علم طب بھی تھا، آپ کی دعا کے علاوہ دعاؤں سے بھی بہت لوگوں نے شفا پائی. بس اس پہلو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ظاہر کا معنی اگر کہیں اطلاق پا سکتا ہے تو اس مضمون پر پا سکتا ہے، مگر پیدائشی اندھے سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ پیدائشی اندھا لیا جاتا ہے، مگر بعض تراجم پیدائشی اندھے کا ذکر نہیں کرتے. حضرت میر صاحب نے مثلا یہاں صرف نابینا بیان کیا ہے. اکما کا میں نے ڈکشنری میں چیک کیا تھا، پیدائشی اندھا بھی منع ہے، لیکن اکما کا صرف نابینا ترجمہ کرنا اس پہلو سے ایک فوقیت رکھتا ہے کہ وہ شخص جو پیدائشی اندھا ہو، جس کو خدا تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا ہی نہ کی ہو، وہ کبھی بھی دیکھ نہیں سکتا. وہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے نابینا ہو جائے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، یا پیدائشی طور پر وہ نابینا نہ ہو، بعد میں کسی بنا پر وہ آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے، تو اس کی شفا ممکن ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے مراد پیدائشی اندھا نہ ہو، بلکہ یہ مراد ہو کہ جو رفتہ رفتہ دنیا میں پڑھ کر صداقت کو دیکھنے سے عاری ہو جاتے تھے، تو ان کو دوبارہ صداقت دیکھنے کی بینائی عطا کرتا تھا. ابرس سے مراد برس والا بھی ہے، لیکن بائبل میں اس کو زیادہ تر کوڑی بیان کیا گیا ہے. بائبل میں محض برس والا نہیں بیان کرتے، بلکہ کوڑی، اور کوڑ میں بھی برس کی طرح کے داغ ظاہر ہو جایا کرتے ہیں. ابرس اگر صرف برس والا لیا جائے، کوڑی نہ لیا جائے، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا عربی ڈکشنری ابرس کو صرف جو پھلبیری تک ہی محدود رکھتی ہے، یا کوڑ کا تصور بھی داخل کرتی ہے. اس میں چیک کیا تھا ہم نے، چیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر پورا صحیح ترجمہ بن نہیں سکے گا. بائبل نے جو بیان کیا ہے، کیا قرآن کریم اس کی پوری تائید فرما رہا ہے، یا ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو آدھے کی تصدیق کرتا ہے اور باقی آدھے کو نظر انداز کر رہا ہے؟ یہ آئندہ ہم چیک کرنے کے بعد پھر بتائیں گے. کیا کیا ہاں جی بری ابرس
کا معنی یہ بتا رہے ہیں کہ شفا نہیں بلکہ براءت.
اچھا وہ تو دوسری بات ہے، وہ اور بات ہے. دیکھیں بات سنیں، بری کرنا اور شفا بخشنا دونوں معنی قطعی طور پر ثابت ہیں. وہ ایک تفسیری معنی ہے جو دوسرے معنی کا رد نہیں ہے، سمجھے ہیں؟ جو ظاہری معنی مسلمہ چلے آتے ہیں، ان پر اگر ایک تفسیری معنی کا اضافہ کیا جائے تو ایک اور پہلو سے ایک دلکش روشنی تو پڑتی ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے تراجم کو اس نے رد کر دیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے تفسیر صغیر کو ایسے موقعوں پر نہ کوٹ کیا کریں جہاں وہ جائز نہیں ہے اس کا اطلاق. جہاں تضاد پیدا ہوتا ہو وہاں بیان کریں، پوچھیں، لیکن یہ وہ موقع ہی نہیں ہے. یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ابرس سے مراد کیا ہے، کیا ابرس کوڑی کو بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، بس اتنی بات ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مجھے بھی جب بھی تلاوت کرتا ہوں بریت والے ترجمے کی طرف بھی دماغ جاتا ہے، مگر وہ ایک پہلو ہے جو اپنی ذات میں وہ بھی درست ہے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا کسی قیمت پہ بھی، کیونکہ مسیحیت کے ساتھ جو شفا کا تعلق ہے ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہوا ہے، استعمال فرمایا ہے کہ دم عیسیٰ میں شفا تھی. ٹھیک ہے؟ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا جب تو بینات لے کر ان کے پاس آیا, صاف پتہ چلتا ہے کہ بینات کے آنے سے پہلے قوم دشمنی نہیں کرتی, جب بینات آ جائیں پھر وہ دشمن بنتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کیسے روکے رکھا, ان کے کہنے پر ان کو سلیب پر تو لٹکایا گیا, سلیب پر لٹکانے کے بعد کیا ہوئی تو الگ بحث ہے, مگر بنی اسرائیل کو یا یہود کو کیسے روکے رکھا. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جھگڑا پیش ہوا پائلٹ کی عدالت میں, تو پائلٹ نے کہا کہ یہ تمہارا مذہبی اختلاف ہے, اسے لے جاؤ اور آج خود جو کرنا ہے اس سے کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا روب تاری کر رکھا تھا اس وقت کہ ان کو اجازت نہیں تھی دی کہ وہ خود حضرت مسیح کو کچھ کہیں. چنانچہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مذہبی معاملہ ہے, مگر تمہاری حکومت ہمیں وہ سزا دینے سے روکتی ہے جو سزا ہم دینا چاہتے ہیں. بس اگر ادنا سزائیں ہوتی تو وہاں کی موت کے سوا باقی سزائیں دینے کا ان کی سائنٹ کو اختیار تھا, یعنی رومن قانون کے مطابق ان کی سائنٹ حق رکھتی تھی کہ موت کے سوا اس سے ادنا سزائیں مذہب کے نام پر بشک دے دیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ضد ڈال دی کہ ہم نے موت کے سوا سزا دینی نہیں, اس لیے ان کے ہاتھ رک گئے. حضرت مسیح کو براہ راست وہ گسند نہیں پہنچا سکے, سمجھ گئے, رومن حکومت کی معرفت پہنچانے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے رومن حکومت کے بھی ہاتھ روک دیے. بالآخر وہ ایک الگ مضمون ہے, یعنی یہ مطلب ہے جب ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ اس سے روک دیے یا ان کو تو اس سے روک دیا جب تو بینات لے کر ان کے پاس آیا. دوسرے یہ کہ تھیں کچھ ایسی باتیں ضرور جس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے ان ہاذا الا سحر مبین, یعنی کھلی کھلی تو جادو کی سی باتیں ہیں. اب اگلا حصہ ہے, استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ ہم پر مائدہ نازل فرمائے. حواریوں نے جو سوال کیا تھا وہ ظاہری مائدہ کا تھا, روحانی مائدہ کا نہیں تھا, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح نے اس کو ناپسند فرمایا. اور سوال کی طرز بھی عجیب ہے, کیا تیرے رب میں یہ طاقت ہے, استطاعت ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرمائے؟ حضرت مسیح نے اس کے جواب میں دعا نہیں کی بلکہ فرمایا قالت تق اللہ ان کنتم مومنین, کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, ایسی باتیں نہ کیا کرو. پھر انہوں نے ایک توجہ پیش کی, قالو نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا, ہم چاہتے ہیں کہ اس آسمانی رزق سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پکڑ جائیں. ونعلم ان قد صدقتنا, اور ہم جان لیں کہ تو نے جو کچھ کہا سچ کہا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور ہم اس بات پر گواہ بن جائیں. یہ کیوں مطالبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو یہ بات یاد تھی کہ حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے نکلے ہیں تو آسمان سے آپ پر مائدہ اترا کرتا تھا, من و سلوہ ایک لمبے عرصے تک ان کی بقا کا موجب بنے رہے. تو اس وقت بھی انہوں نے ظاہری مائدہ دیکھا تھا, اس لیے کوئی ٹوٹکے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ کوئی حیرت لگے ناممکن بات کو ممکن کر دکھا. قدرت کے جو طبی ذرائع ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو اس طرح آسمان سے رزق عطا فرمایا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ملتی جلتی بات کہہ رہے ہیں اس میں وہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے. جب انہوں نے یہ وضاحت کی تو ساتھ یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں ایمان بڑھے گا ہمارا, ہم جان لیں گے کہ تو اسی خدا کا بھیجا ہوا ہے جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا, اور جو سلوک اس کے ساتھیوں سے کیا تھا وہ ہم سے بھی کر رہا ہے, اور پھر ہم گواہ بن جائیں گے, ہم آگے شہادتیں دیتے پھریں گے کہ ہم نے خود دیکھ لیا ہے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السماء, تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیتا منکا. اس میں اولین اور آخرین کا ذکر کر کے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو بہت زیادہ وسعت دے دی ہے. جس محدود طریق پہ مانگا گیا تھا کہ تھوڑے سے ہوں, آپ نے کہا پہلوں کے لیے نہیں صرف میں مانگ رہا, آخرین کے لیے بھی مانگ رہا ہوں. وہ آخرینہ, اور یہاں پھر اس کا تعلق حضرت مسیح کے ساتھ کی بعثت ثانی سے ہو جاتا ہے خود بخود. جن معنوں میں آپ نے مانگا تھا وہ روحانی معاہدہ تھا جس کا اول سے بھی تعلق تھا اور آپ کے دور ثانی سے بھی تعلق تھا. اس وقت کے جو دور ثانی کے لوگ ہوں بعد میں آنے والے ہیں, لیکن اس زمانے جب مسیح نازل ہوں گے وہ اول ہی ہوں گے اس وقت. تو فرمایا کہ میری دوسری بعثت میں بھی معاہدہ نازل کرنا, پہلی ہی میں نہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میری قوم کو جہاں تک ظاہری رزق کا تعلق ہے غیر معمولی رزق عطا فرما, اور اولین کو بھی دے اور آخرین کو بھی دے. یہ جو ظاہری معنی ہے جو لفظاً لفظاً اطلاق پاتا ہے وہ یہ بنتا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورزقنا, پہلے دعا بھی ختم نہیں ہوئی, آیتم من کا, اور یہ تیری طرف سے ایک نشان ہو. ورزقنا وانت خیر الرازقین, اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں محض رزق کے طور پر وہ معاہدہ نہیں مانگا گیا تھا, وہ ایک نشان کے طور پر تھا. رزق کی دعا اس کے علاوہ بھی ہے. قال اللہ انی منزلہ علیکم, اللہ نے فرمایا میں ضرور اسے اب اتاروں گا تم پر, لیکن یاد رکھو فرمایا یکفر بعد منکم, جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا, فانی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین, تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں کبھی کسی کو ویسا عذاب نہ دیا ہو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے معاہدہ کو ہر معنوں میں تسلیم کر لیا, روحانی رزق کے طور پر بھی, جسمانی رزق کے طور پر بھی. اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسا نشان ہو جو اس قوم میں آخر تک چلے. یہاں میں پہلا روحانی معنی جو تھا مسیح موت کی بعثت کو چھوڑ کر عام تسلسل میں معنی کر رہا ہوں. ایسا رزق مانگا جا رہا ہے جو آخر وقت تک قوم کا ساتھ دے اور غیر معمولی طور پر ہو. وہ نشان میں دکھاؤں گا اور بہت غیر معمولی نشان ہوگا. آیتن کا ایک مطلب ہے ایک غیر معمولی نشان, لیکن تم نے ناشکری کرنی ہے پھر, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر سزا بھی وہ دوں گا جو غیر معمولی ہوگی. نشان بھی ایسا ہوگا کہ اس کی مثال نہیں ہوگی. اب واقعہ یہ ہے کہ جس طرح رزق حضرت مسیح کی دعا کے نتیجے میں مسیحیوں کو ملا ہے, مسیحی اقوام کو, ایسے رزق کی کوئی مثال ساری تاریخ عالم میں کبھی دکھائی نہیں دیتی, اور انہی پر ٹوٹا پڑ رہا رزق سارا. یہ ایک نشان ہے, حالانکہ مسلمانوں سے انہوں نے وہ سائنسیں سیکھیں جن کے نتیجے میں ان کے رزق کو فراخی عطا ہوئی. ان کو خدا نے ایک مقام پر پہنچ کے روک دیا وہاں, اور ان کی محنتیں ان کی دماغی کافشوں کو ان قوموں کی طرف منتقل کر دیا, جہاں سے پھر انہوں نے اس کو پکڑا اور ابھارا, اور رزق کا ایسا رزق آسمان سے اور زمین سے دونوں سے اس طرح اترا ہے جس طرح مسیح کی نوح کے زمانے میں آسمان بھی برسا رہا تھا پانی اور زمین بھی ابل رہی تھی. دوسرا پہلو کچھ پورا ہو چکا ہے, کچھ ہونا ہے. جو جنگوں میں ہلاکت کے ذرائع ایجاد کیے گئے ہیں, امر واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی, کوئی تصور تک نہیں ملتا. دو جنگوں میں سے گزر چکے ہیں, لیکن ابھی رزق جاری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا اپنے کمال کو نہیں پہنچی. وہ سزا جب اپنی تکمیل کو پہنچے گی, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو پھر رزق والے معاملے پیچھے تاریخ کا حصہ بن جائیں گے, اور وہ ابھی آنے والی ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کو جو جرائم کی توفیق مل رہی اتنی جلدی جلدی, یعنی پچھلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کافی سبق سیکھے, مورالٹی پہ زور دیا, ریسزم کے خلاف بہت مہمات چلائیں اور انسانیت کے حقوق پر غیر معمولی محنت کی, اور جب سے رشیا کا کلیپس ہوا ہے اتنی جلدی یہ سبق بڑھانے لگ گئے ہیں کہ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی محنت سے کمائے ہوئے سبق اتنی آسانی سے بھلا دیا ہوں. یہ ڈر والی بات ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور وقت قریب آ رہا ہے. اس سلسلے میں ایک دفعہ ایک رویا بھی دیکھی تھی, بچوں کو اپنے سنائی تھی, وہ کافی کئی سال پہلے کی ہے تاریخ, صبح تمہیں یاد ہے وہ جو پہاڑ رشیا کے شمال کی طرف سے پہاڑ ایگل تک ہیں, کافی دیر ہو گئی, پتہ کرو وہ اس انقلاب سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے رویا. وہ بہت ہی واضح ہے, جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں وہ دور جس میں یہ خوفناک عذاب نازل ہونے اور آخری فیصلہ کن جنگ ہونی ہے. اور اس میں مونا تو مجھے دکھائی گئی ہے, سات بچے بھی ہیں مگر مونا خاص طور پر کار میں آگے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ رویا میں نے بتائی تھی آپ کو پہلے کہ نہیں, یا اس میں درس میں یا خطبے میں کبھی نہیں؟ کبھی نہیں. نہیں تو پھر ضروری ہے بتانے والی, وہ تو ایک امانت ہے. ایسی عجیب رویا جو اکثر جو رویا خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ وہم و گمان میں ویسے آ ہی نہیں سکتی. میں نے دیکھا کہ میں ایک, یعنی رشیا کا نام تو نہیں ہے لیکن یہاں سے جو میرے ذہن میں سمت ہے وہ رشیا کی سمتی ہے, اور رشیا کا بھی شمالی حصہ. وہاں ایک بہت بلند پہاڑ ہے, میں وہاں کھڑا ہوں اور وہ جو ماہرین ہیں زمین کی ساخت کے, جیولوجسٹ, کیسے بنی آئس ایجز, کیسے آئیں, کیسے پگھلیں, ان میں کوئی ایک چوٹی کا ماہر ہے جو مجھ سے سبق لینے کے لیے وہاں میرے ساتھ کھڑا ہے, اور مجھے کہتا ہے کہ بتا, مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آئس ایج کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور کس طرح اس کے بعد پھر دوسری عمر آیا کرتی, دوسرا زمانہ آیا کرتا ہے. تو وہاں سب برفیں جمی ہوئی ہیں اور سڑکیں سی بنی ہوئی ہیں اور نالیاں نالیاں بھی سب جمی ہوئی ہیں. وہ چوٹی ہے لیکن پھیلی ہوئی چوٹی جو جس پہ سطح مرتفع جیسا ہوتی ہے, اس کو میں ساتھ لے کے چلاتا ہوں. دیکھو یہ, دیکھو یہ سب برف جمی ہوئی ہے نا, یہ ساری یہاں سے جاتے ہیں, یہ دیکھو یہ کنارہ, یہاں پہنچ کر یہ جو برف کا دباؤ ہے یہ پانی کو آخر برف کو پگھلا دے گا اور یہاں سے پھر پانی بہنا شروع ہوگا اور پھر تیزی کے ساتھ یہ عمل بڑھ جائے گا. اور ایک دفعہ جب شروع ہوا تو پھر یہ ساری برف پگھل کے تو پانیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور ایج بدل جائے گی جو تم چاہتے ہو. اب مجھے تفصیل یاد نہیں رہی, اس وقت میں نے بتائی تھی جو بچوں کو, بیوی بھی تھیں اس وقت, اتنی واضح تھی وہ, بڑی دلچسپ تفصیل, اگر لکھ لیتا تو اچھا رہتا. اس کو میں سب سمجھا کر کہتا ہوں کہ یوں برفیں پگھلا کرتی ہیں, یوں آئس ایج یعنی برف کا زمانہ نسبتاً گرم زمانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ تعجب سے میری طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے درست ہے یہ بات, اب مجھے سمجھ آئی ہے. حالانکہ جیولوجسٹ وہ ہے اور بات بڑی سادہ سی ہے لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے, یعنی لوگ منجمد ہیں, کوئی ان میں گرمی نہیں ہے, کیسے ہوگی. اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اترتا ہوں تو نیچے ہماری کار کھڑی ہے, اس میں سامان لدا ہوا ہے جیسے سفر کی تیاری ہو, اور بی بی وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مونا بھی اگلی سیٹ پہ ہے, پیچھے سامان ومان, بچے توبا وغیرہ سب پیچھے بھرے پڑے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو رشیا کے پہاڑ ہیں وہ برف پگھلنے کی بجائے, پہلے برف کا پگھلا ہوا نظارہ تھا نا, وہ چھوٹے پیمانے پر تھا, اب سارے پہاڑ بھر بھرے ہو جاتے ہیں اور چوٹیوں سے ڈھلکنے لگتے ہیں, ویو آفٹر ویو آفٹر ویو, جس طرح لہریں چلتی ہیں اس طرح پہاڑ اتر رہے ہیں نیچے, جس سے کسی نرم چیز کے ڈھیر کو زیادہ اونچا کر دیا جائے تو وہ خود بخود جھلکنے لگتا ہے. اور وہ ایک سمت میں آ رہے ہیں اور میں دور سے دیکھتا ہوں نظارہ تو ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے. اس قدر پینک ہے, قیامت آئی پڑی ہے. اور دیکھتا اس سمت میں ہوں جس طرف یورپ کا باقی حصہ ہے اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ اب یہ جو بھرتے ہوئے پہاڑ ہیں یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. اب اس وقت میرے ہمارے ساتھی جو ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں اب جلدی چل رہا. میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا, اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں. تو آرام سے بیٹھو, تیاری کرو, اور دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ ہونے کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہو گئی. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ, اس کا اس میں کوئی دھماکہ رشیا کی طرف سے پہلے ہوگا, کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا. اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں, مجھے بعد میں یاد خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے سورہ طہٰ میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا. تو یہ تو اس کی تعبیر ہے بالکل, اور وہ کھلا کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا. اور اسلام کے رستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تکبر ٹوٹ جائیں گے. تو یہ رویا دراصل اسی کی تفسیر ہے, کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آغاز رشیا ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے. ابھی تک تو دوستیاں ہیں لیکن ظاہری دوستیاں, حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, وہاں اندرونی انقلاب آ جائے, سخت گیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں, کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے, تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں بلکہ یقیناً ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے. اب اللہ بہتر جانتا ہے, ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے. لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی. یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے, وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ, تو جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا. اور واقعتاً جو ایٹامک وارفیئر ہے, جو جس میں اٹامک سٹرسفے ہو جاتا ہے, یہ ہولوکاسٹ, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ویسے تو دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں, مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا. رستہ رکھا ہوا ہے جس رستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ. اب یہاں بھی دیکھیں اِذْ ہے لیکن پیشگوئی آئندہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم, أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں سے, اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ, کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو. قال سبحانک, اس نے کہا تو پاک ہے, تو کیسے ممکن ہے میرے لیے, ما یکون لی ان اقولا, کہ میں وہ بات کہوں, ما لیس لی بحق, جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان کن تو قلتو, اگر میں نے وہ کہی ہوتی, فقد علمتا, تو ضرور اسے جانتا, تعلم و معافی نفسی, تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے, ولا عالم و معافی نفسک, اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے, انک انت علام الغیوب, یقیناً تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے. یہاں جو طرز بیان ہے, ان کن تو قلتو قد علمتا, اگر میں نے کہی ہوتی تجھے علم ہوتا, تعلم و معافی نفسی, ولا عالم و معافی نفسک, یہ موقع کیا یہ کہنے کا کہ میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تو نے اس کے باوجود سوال کیا ہے مجھ سے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہا, اس لیے میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے. تیری نیت کیا ہے اس سوال سے؟ دراصل اس سوال سے ایک نیت تو یہ تھی کہ آئندہ زمانے میں جب مسیح آئیں گے تو ان کی صداقت کے طور پر، مسیح کی وفات کے طور پر، ان باتوں کو دلیل قائم کے طور پر قائم کرنا تھا. دوسرا، مسیح سے مسیحی بریت کرنی تھی. ایک یہ اعلیٰ مقصد ہی تھا کہ سب قوموں میں، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی غالب قوم نے مسیح کو بت بنا لیا، اس کو جھوٹا خدا بنا لیا ہو، اور اس کی عبادت کو مسیح کی طرف منسوب کیا ہو، تو اس کی بریت بھی بہت ہی عظیم شان طریق پر ہونی چاہیے تھی. تو ایک یہ معنی ہے جو مسیح کو پتہ نہیں ہوگا چونکہ کہ کیا کیا ہو چکا ہے، تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. تعلم و معافی نفسی ولا عالم و معافی نفسی، تو جانتا ہے میرے نفس میں جو کچھ ہے، ولا عالم و، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں. انکا انت علام الغیوب، تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، یقیناً تو تمام، یا انکا انت، یقیناً تو ہی ہے جو تمام غیبوں کو جانتا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے انہیں نہیں کہا، الا ما امرتنی به، سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ہے جو ان پر نگہبان تھا. وانت علی کل شئ شہید، اور تو ویسے ہر چیز پر ہی گواہ ہے. یہ جو حصہ ہے یہ ہماری طرف سے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ خطاب یہ ہے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ جواب یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا اور تو جانتا ہے. میں تو محض اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی اس وقت تک ایسا واقعہ نہیں ہوا، لعلمی ہے. پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ہے جو نگران تھا، اور وفات تک مجھے علم نہیں ہوا. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کا استنباط یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو مقول ملا وفات سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جانا تھا، اور انہوں نے خود آ کر اس شرک کے خلاف ایک عالمی جہاد کرنا تھا، اور ان عیسائیوں کا جو نام مانتے قتل عام کرنا تھا، اس بات کے بعد اگر ان کی وفات ہوتی اور قیامت کے دن یہ سوال جواب ہوتا، تو یہ جواب کیسے دے سکتے تھے کہ جب تک وفات نہیں ہوئی میں تھا اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. اللہ کہے گا تو ہلاک مار کٹائی کر کے تہس نہس کر کے آیا ہے ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میری مرضی کے بغیر کیا تھا، میں نے پھر ان کو مارا بھی تو میں نہیں ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ کیسی بربادی مچائی ان سب کی، دیکھو ساری سلیمیں توڑ دیں، پتہ ہی کچھ نہیں اس کا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی مسیح کی زندگی کے تصور کی کوئی دور کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی. جو ضدی ہیں وہ تو شرارتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں. ایک عذر وہ یہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر تمہاری بات مانی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح کی وفات تک ان میں شرک نہیں پھیلا، اور واقعہ یہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ سینٹ پال نے مسیح کی، تمہارے قول کے مطابق مسیح کی زندگی ہی میں شرک پھیلا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا جواب کیا ہے پھر؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پھر تم قرآن کریم کو تم بھی جھٹلا رہے ہو کہ مسیح غلط کہتا ہے کہ میری وفات کے بعد شرک پھیلا ہے، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ دو سٹیجز میں بات کر رہا ہے مسیح. ایک مادومت و فہم کی ہے اور ایک وفات کی ہے. مادومت و فہم کا دور صلیب سے پہلے کا ہے اور وفات کا دور صلیب کے بعد اس جگہ کا ہے جہاں رہے, اور دونوں ادوار میں دونوں جگہ شرک کی مکمل نفی ہے. یہ بالکل درست ہے. میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا, جن میں رہے وفات صلیب سے پہلے ان پر بھی نگران تھے, صلیب کے بعد وفات تک جن پر رہے ان پر بھی نگران تھے. نہ ان میں شرک تھا نہ ان میں شرک ہوا, یہ قطعی حقیقت ہے. اس لیے وفات کا عمل دوسری جگہ ہوا ہو اگر تو پہلا مادومت و فہم ہے, یہ اس مضمون کو سلامت رکھتا ہے کہ مراد یہ نہیں کہ میری وفات تک شرک ہوا ہی نہیں, جہاں جہاں میں رہا ہوں وفات تک وہاں شرک نہیں ہوا, یہ مراد ہے اور یہ بالکل درست ہے. وانت علی کل شئن شہید, تو ہر چیز پر گواہ, ان تعذبہم فانہم عبادک. اب یہ بھی نبیوں کی دل کی نرمی ہے جو کس طرح ظاہر ہوتی ہے. حق تو ہے ان کا اب سزا پانے کا, ان تعذبہم, اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. یہ عبادک میں ایک عجیب دعا ہے, دیکھا یہ کس مزے کی چیز ہے, یعنی کیا آخر غلام ہی ہے نا تیرے. اور اسی سے اگلا نتیجہ نکلا, بھائی تغفر لہم, پھر اگر تو بخش دے تو انکا انت العزیز الحکیم, تو بہت غالب بزرگی والا اور بہت حکمتوں والا ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جو سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. یوم, یہ وہ دن ہے, ینفع الصادقین صدقہم, کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. لہم جنات ان تجری من تحت الانہار, ان کے لیے ایسی نہریں بہتی ہوں گی ان کے دامن میں, من تحتہا, ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. یہاں عام طور پر جو ترجمہ نیچے کیا جاتا ہے اس کو میں نے اپنے ترجمے میں بالکل بدل دیا ہے, کیونکہ نہروں جہاں آدمی کھڑا اس کے نیچے تو نہر نہیں ہوتی, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نہر کا وہ بھی ہو, جو اس کی سطح ہے وہ ضرور نیچے ہی ہو, لیکن تحت سے مراد دامن ہے. جو چلتے پھرتے ہیں ان کو اپنے پہلوؤں میں, اپنے دامن میں نہریں بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ورضو عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. الفوز العظیم, یہ خاص بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے اندر ہے. وہو علی کل شئ قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب سماوات میں جو ہے وہ بھی ذکر ہو گیا اور زمین میں جو ہے وہ بھی ذکر ہو گیا, وما فیہن سے کیا مراد ہے, پھر جو ان کے اندر ہے, وہ تو پہلی بیان فرما چکے ہیں. آسمان اور زمین سے باہر کون سا اندر رہ گیا ہے, یہاں اشارہ اس آیت کی طرف سے ہے, وما بینہما, کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں تمہیں دکھائی دیتا ہے تم سمجھتے ہو وہ آسمان ہے جو ستاروں کی صورت میں نظر آ رہا ہے, حالانکہ ان سب چیزوں کو جو بیچ میں ہیں, جن کو تم خلا سمجھ رہے ہو, ان میں کوئی خلا نہیں ہے, ان میں ضرور کوئی کوئی چیز موجود ہے. یہ جو پہلو ہے اس کے نتیجے میں, یہ جو قرآن کریم کا طرز بیان ہے, اس کے نتیجے میں کچھ تو دریافتیں ہو چکی ہیں کہ جن کو یہ خالی علاقے سمجھتے تھے اندھیرے, وہاں بلیک یا ڈارک میٹر قطعی طور پر دریافت ہو چکی ہے. بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈارک میٹر اپنے وزن اور میس میں اس سے زیادہ ہے جو لومینس میٹر ہے, اور وہ مل کر پھر کل ٹوٹیلیٹی بنتی ہے زمین و آسمان کی. دوسرے جہاں بلیک میٹر نہیں بھی ہے, میرا نظریہ یہ ہے کہ وہاں ایتھر ضرور موجود ہے, اور اس نظریے کو موجودہ جو فزسسٹ ہیں وہ رد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اب تک کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایتھر نام کی کوئی ایسی چیز ہے جو لطیف سے لطیف تر وجود ہو لیکن اس میں فزیکل پراپرٹیز دوسری موجود نہ ہوں جو ہمیں کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز مادے میں دکھائی دیتی ہیں, اس سے بھی لطیف تر چیز ہو کوئی. لیکن آئنسٹائن اس کا قائل تھا اور آخر وقت تک اس پر اصرار کرتا رہا ہے کہ اس کی سوچ کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ کوئی پرفیکٹ خلا ہو. ضرور کچھ موجود ہے جو جسے ہم ایتھر کہہ سکتے ہیں. میرے نزدیک جو اس کی گواہی ہے, ایک تو یہ کہ قرآن پر مبنی, ان آیات پر مبنی, میں سمجھتا ہوں لازماً آدمی تو کل دریافت ہوگا. دوسرے جو دلیل دیتا ہوں میں وہ یہ ہے, میں نے کئی سائنٹسٹ فزسسٹ سے بات کی ہے, کبھی بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ بعض کہتے ہیں ہم غور کر کے بتائیں گے. جو ویو ہے یہ اس میٹر کی, اس میڈیم کی پراپرٹی ہے جس میں ویو چلتی ہے, اسی لیے میڈیم بدلنے سے ویو کی کیفیت بدل جاتی ہے. وداؤٹ اے میڈیم ویو ہو ہی نہیں سکتی. کل ڈاکٹر صاحب عبدالسلام صاحب سے ایک دن نے گفتگو کی تھی, پھر انہوں نے ٹال دی, یا سمجھتے ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی, مگر جو کچھ کہا وہ سمجھ آ رہا تھا لیکن بالکل کنونسنگ نہیں تھا. اب یہ جو اس کو ہاتھ میں لگایا آواز پیدا ہوئی ہے, یہ لہریں اس میں پیدا ہوئی ہیں, اور لہر نام ہے میڈیم کی حرکت کا, اپنی ذات میں کوئی وجود نہیں. اس کو اس بہانہ, اس بہانے سے یہ اس کے وجود کو مان لیتے ہیں, یعنی اپنے لیے ایک بہانہ بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویو, اس میں جو ویو پیدا ہو رہی ہے اس کے الیکٹرو میگنیٹزم کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. الیکٹرو میگنیٹزم کی وجہ سے وہ ویو بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ ویو نتیجہ ہے میڈیم کی لوچ کا. ہر میڈیم میں ایک لوچ ہے, اور اس میڈیم کا لوچ اور اس کی جو لطافت ہے وہ رفتار کا فیصلہ کرتی ہے. بس ایتھر کی کوالٹی ہے جو روشنی کو 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑھا رہی ہے آگے. جہاں کوئی کثیف تر میڈیم میں سے گزرتی ہے تو اس کی رفتار بدل جاتی ہے. اگر صرف الیکٹرک میگنیٹک ہو انڈیپینڈنٹ آف میڈیم تو اس کی رفتار پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہوا میں آواز پہ فرق پڑتا ہے, آواز کی رفتار اور ہو جاتی ہے, پانی میں اور ہو جاتی ہے, گلاس میں اور ہو جاتی ہے, شیشے میں, اور ہر میڈیم کا ویو کی یعنی لہروں کی رفتار سے ایک ذاتی تعلق ہے, اور اس میں یہ مان جاتے ہیں. آواز میں بالکل سادہ طور پر مان جاتے ہیں کہ اس لیے فرق پڑ رہا ہے کہ اس میڈیم کی لوچ اور اس کی ریزونینس میں ایک ریزیلینس میں فرق ہے. اس کے مطابق جتنا تیز اس میں موو کرے گی چیز, وہ نہیں وہ خود موو کرے گا, اتنی رفتار آگے بڑھ جائے گی. لیکن رفتار اگر بڑھے گی تو ویو لینتھ بھی پھر بڑھے گی, اس کی پیکس میں کمی آ جائے گی. رفتار کم ہوگی تو پیک اپ ہو جائے گی, اس لیے ٹوٹل انرجی میں فرق نہیں پڑتا. جو طاقت کا اجتماع ہے وہ بین ہی وہی رہتا ہے. بس میکسیمم رفتار ایتھرز کی اپنی صفات سے تعلق رکھتی ہے, اور اس آیت کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جگہ بھی خلا نہیں ہے. ہر جگہ ایک لطیف چیز موجود ہے جو لہروں کو شیپ دیتی ہے اور رفتاریں قائم کرتی ہے. اس سے یہ اگر ہے تو یہ مادے کی رفتار کی حد ہے. یہ آخری بات میں بتا کے, جب میں نے ڈاکٹر سلام صاحب سے ایک دفعہ گفتگو کی تھی تو جب میں نے بات کھولی پھر ان کو ان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی, وہ پھر مان گئے ایک بات کو. میں نے کہا آپ کہتے ہیں 186,000 میل سے زیادہ رفتار ہو ہی نہیں سکتی, اور خدا کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو بھی آپ نے محدود کر دیا اس طرح. میں نے کہا صرف اس صورت میں زیادہ ہو سکتی ہے. آپ میتھمیٹیکل دائرے انہوں نے بنایا, میں نے کہا یہ بحث نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پراپرٹیز بدل جائیں جن کے دائرے میں آپ نے رفتار معین کی ہے تو کیا رفتار بڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بڑھ سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی، کم بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایتھر از دا لمیٹنگ فیکٹر، اور ایتھر کے سوا اور جو کمیونیکیشن کے پیغام ہیں کی رفتاریں ہیں یا نظام ہیں، اس پہ ایتھر کنٹرول کرتا ہی نہیں، وہ اس سے ورے کی برپرے کی چیزیں ہیں. اور خدا اور مخلوق کے درمیان، مادے کے درمیان جو پہلا پردہ ہے وہ ایتھر کا پردہ ہے، اس کے بعد پھر کثیف سے کثیف تر چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ میرا نظریہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر قرآن کے روح سے میں سمجھتا ہوں یہ بالآخر سچا ثابت ہوگا. اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیوں، عارفہ کو سمجھ آئی یا تم؟